سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صل علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خداوند متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی۔ خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی فکر سے منسلک کیا جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے، ایسی فکر سے متصل کیا جس پہ دین کی بنیادیں قائم ہیں، دین کا مستقبل ان سے وابستہ ہے۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ان کی خدمت میں ان شہداء کی شہادتوں کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، تمام وہ مرحومین جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کے شفاعت اہل بیت کے حصول کے لیے، اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خدا تعالیٰ نے دین مبین کو انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی کے لیے اپنے بہترین بندوں کے ذریعے سے ارسال فرمایا۔ نبی خدا نے پہلے دن سے لوگوں کے سامنے دعویٰ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب ہمیں کامیابی کا وعدہ کیا تو وہ کون سی کامیابی تھی، کس کامیابی کو اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ یہ توحید کی فکر جس کامیابی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ بہت اہم ہے ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس کے اوپر غور کرنا۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا ہدف معین ہوگا، ہماری زندگی کا مقصد معین ہوگا۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک اعتبار سے بہت تکلیف دہ دور ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جو 8,000 بچوں کی شہادتوں سے متاثر نہ ہوا ہو؟ بچہ کافر کا بھی ہو تو بچہ ہوتا ہے۔ ایک مظلوم تقریباً ناتوان وجود کسی دشمن کی زد میں آ کر مارا جائے، اسے کون پسند کرتا ہے؟ یہ جو آخری 3 مہینے آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی گزارے، جس میں سے شاید ہم میں سے اکثر کے لیے کوئی بڑا حادثہ نہ ہوا ہو، یا زندگی کا وہی روٹین ہو جس میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ مرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے شاید یہ 3 مہینے ایسے ہی گزروں. لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہونے کے ناطے، اگر میرے فکر پر، میری فکر پر، میرے ذہن پر، میرے دل پر 20-22 ہزار لوگوں کی شہادتوں کا اثر نہ ہوا ہو، جن میں سے اکثر شہید ہونے والے یا کمسن بچے ہیں یا خواتین ہیں، اگر میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا تو میں طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں مریض انسان ہوں، میری انسانیت میں شک ہے. ورنہ کوئی انسان کیوں متاثر نہیں ہوگا؟ آپ ابھی مثال کے طور پر پس منظر میں چند خواتین کے گریے کی آوازیں سن رہے ہیں، بے صبری کی آواز سن رہے ہیں، اور اس میں غم ہے ظاہر ہے، اس کو سن کر ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن ذرا تصور کیجئے گا کسی شہر کے اندر جو ہمارے کراچی جیسے شہر کا 5واں حصہ، 20واں حصہ بھی نہیں ہے، 1/5، 20-22 لاکھ لوگ جہاں رہتے ہیں بلکہ 10% بھی نہیں ہے، اس شہر کے اندر 23,000 جنازے اٹھے ہوئے ہیں. 23,000 جنازے، ان 23,000 جنازوں میں 8,000 سے زیادہ بچے ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان 8,000 بچوں کی ماؤں نے کتنا گریہ کیا ہوگا. ایک طرف سے وہ مائیں ہوں گی جو ان یتیموں پہ رو رہی ہوں گی، دوسری طرف سے وہ بچے ہوں گے جو بن ماں باپ کے ہونے پر رو رہے ہوں گے. کیا کوہرام اس شہر کے اندر ہوگا. تو میں اپنے طور پہ طالب علم ہونے کے ناطے دوبارہ عرض کروں گا، اگر ہمارے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، ہمارا قلب مریض ہے، ہم فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ نہیں ہیں. کیوں؟ اگر فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہوتے تو مولا ایک بے بس خاتون کے جو اسلام کے دائرے میں بھی نہیں ہے، پاؤں سے چھن جانے والے زیور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غصے سے مرے تو حق مرا، جبکہ وہ خاتون اسلام کے دائرے میں بھی نہیں تھی، اور اس کے وجود کے اوپر جو واحد نقصان پہنچا تھا وہ اس کے پاؤں سے زیور کا چھننا تھا. امیر المومنین نے اس طرح ارشاد فرمایا. مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس معاملے کے اندر بالکل واضح ہدایت ارشاد فرماتے، ان کے اوپر اثر انداز ہونا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، اپنی طاقت توانائی میں جو کچھ ہو کر گزرنا تاکہ ان مظلوموں کا ساتھ دے، یہ اہل بیت اطہار کی فکر میں اوجب الواجبات میں سے ہے. کہ مولا اپنی مشہور و معروف وصیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الحمدللہ رب العالمین، گرچہ یہ زمانہ تلخ ہے، اس زمانے کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، اس زمانے کے غم بہت زیادہ ہیں، جس طرح ابھی چند دن پہلے کرمان کے اندر پھر ایک حادثہ ہوا، پھر دسیوں لوگ اس کے اندر مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور ہمارے اپنے شہر کے اندر نہیں معلوم کتنے واقعات ہوتے رہے، ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے رہے جس طرح مظلومیت کے ساتھ لوگ شہید ہوتے رہے. ان تمام کے مقابلے میں اہل بیت کی فکر کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کہتی ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانو، جو کچھ تمہاری طاقت توانائی میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کر گزرو. نہ صرف جان بچانا واجب ہے، مظلوم کا ساتھ دینا واجب ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا واجب ہے. اب یہاں پہ خوبصورتی جس کی طرف متعدد علماء نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ امام نے جب ارشاد فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو امام نے نہیں کہا پہلے مظلوم کی مدد کرو. کیوں امام نے یہ پہلے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے ظالم کے دشمن بنو؟ کیوں ایسا ہوا؟
ورنہ طبیعی طور پر ایک نیچرل جو ٹینڈنسی ہے, تمایل ہے ہمارے اندر, ہم جب کسی ظلم کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مظلوم کی مدد کے لیے بڑھتے ہیں. بھائی اگر آپ کسی کو بھوکا دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ سوچیں گے کہ اس بھوکے کا پیٹ بھرا جائے, آپ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ کس نے اس کو بھوکا رکھا تھا. امام فرما رہے نہیں, تم اپنی ذمہ داری یہ سمجھنا کہ تم پہلے ظالم سے دشمنی کرنا. کیوں؟ دو وجہ اس میں سمجھ میں آتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر,
صلی علی محمد و آل محمد.
ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کسی مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کو نہ للکارے تو یہ کم خطرے کی بات ہے. آپ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیے اور ظالم کو کچھ نہ کہیں اور ظالم ظلم کرتا رہے, آپ پر خطرہ کم آئے گا. لیکن اگر آپ ظالم کو للکارنے کھڑے ہو گئے, اب آپ کے اوپر خطرہ زیادہ ہے. تو انسان اپنی طبیعت میں دو کاموں میں سے کون سا کام لے گا, ظالم کو للکارے گا یا مظلوم کا ساتھ دے گا؟ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کم خطرناک کام لے گا. تو مثال کے طور پر اگر مجھے ایک طرف سے ظالم کو للکارنا ہے, دوسری طرف سے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں مظلوم کا ساتھ دے کر یہ معتقد ہو جاؤں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا ہے. امام فرما رہے ہیں یہ مت کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ظالم ظلم کرتا رہے گا, مظلوم بنتے رہیں گے. تم پہلے خطرناک کام پہ ہاتھ ڈالنا, پہلے تم ظالم کو للکار لینا. اور اس میں ایک واقعہ, علامتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کسی نہر کے سامنے کھڑا تھا, اس نے دیکھا نہر میں سے ایک جنازہ گزر رہا ہے, جنازہ پڑا ہوا ہے پانی کے اوپر جا رہا ہے, تو وہ فوراً نہر کے اندر کودتا ہے, اس جنازے کو روکتا ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں نکال سکتا. تو چند لوگ اور بھی کھڑے تھے نہر کے کنارے, وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو اس جنازے کو نکالنے میں. تو اس جنازے کو نکالنے میں, اس کی مدد کرنے میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں پیچھے اور جنازے بھی آ رہے ہیں, اور لاشیں آ رہی ہیں پانی کے اوپر. تو وہ اور لوگوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں, پورا گاؤں مثلاً جمع ہو جاتا ہے, سب لوگ ان لاشوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لاشیں نکالنے پہ نہیں آتے, وہ پانی کے بہاؤ کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسرے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تک کیا تم لوگوں کو یہ غیرت نہیں آئی کہ ان لاشوں کو نکالنے میں ہماری مدد کرو؟ انہوں نے کہا نہیں, تم لاشیں نکالو, ہم لاشوں کو انسانوں کو مارنے والے کو پکڑنے جائیں گے, ہم اس کو پکڑنے جائیں گے جو انسانوں کو مار رہا ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں پکڑا تو ہم ساری زندگی یہاں لاشیں اٹھاتے رہیں گے. امیر المومنین کے بہت سارے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں, لیکن امیر المومنین کا وہ خوبصورت ترین نام جو ان کی والدہ کے ذریعے سے منسوب ہوا, جو لوگوں کی روحوں کو گرما دیتا ہے, وہ حیدر ہے. حیدر اس نام میں ایک روح بسی ہوئی ہے, اس نام کے اندر گویا جیسے ہی حیدر کا نام لیا جاتا ہے انسانوں کے اندر ایک جوش آتا ہے, ایک جذبہ آتا ہے, ایک ولولہ آتا ہے. اور وہ جوش, جذبہ, ولولہ کس بات کا ہوتا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی آتی ہیں. اور مجھے جو احساس ہوتا ہے, نعرہ حیدری کو لگانے والے کے اندر جو ایک جوش خود بخود آتا ہے, وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اپنے مقصد پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نعرہ حیدری کے اندر خود بخود بسا ہوا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں نے سخت حالات میں دیکھا ہے پاکستان میں, کراچی میں, کہ جب ہماری قوم کو مشکل ترین حالات پیش ہوتے تھے اور ہم اور آپ کبھی سڑکوں پر ہوتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ قوم کسی قربانی کے لیے تیار ہو, تو ہم نعرہ حیدری کا سہارا لیتے تھے. یہ سید الشہداء اور ان کے والد گرامی کے نام کے اندر ایک تاثیر بسی ہوئی ہے, قربانی. پہلی بات جو مجھے نعرہ حیدری میں اور حیدر کے اسم گرامی کے اندر نظر آتی ہے, وہ قربانی کی عادت. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے, بے ہدف قربانی نہیں, با مقصد قربانی. اور یہ قربانی اپنے لیے نہیں ہے, کسی اور کو محفوظ رکھنے اور فیض پہنچانے کے لیے اپنے لیے قربانی نہیں ہے. بس میں اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے نعرہ حیدری نہیں لگاؤں گا، لیکن کسی مظلوم کے خون کا دفاع کرتے ہوئے نعرہ حیدری لگاؤں گا۔ اس نعرہ حیدری میں یہ سب چھپا ہوا ہے۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعتراف میں نعرہ حیدری، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اب پوری تاریخ میں الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کئی باتوں پہ، کئی نکات پہ جن میں فخر کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک فخر کی بات یہ ہے ہماری تاریخ سید الشہداء ان کے والد گرامی امیر المومنین کی پیروی میں خون دینے والوں سے بھری ہوئی ہے، جان دینے والوں سے بھری ہوئی ہے، جان ساری کرنے والے، یعنی ایک معنی میں شیعہ کی تاریخ کو سرخ تاریخ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سرخ تعبیر کیوں، اس کو سرخ تاریخ تعبیر کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ کون سی صدی ایسی ہے، کون سا زمانہ ایسا ہے، اس دنیا کی کون سی زمین ایسی ہے جہاں اولاد علی اور اس کے ماننے والوں نے خون نہ دیا ہو؟ کون سی زمین ایسی، بدترین حالات میں جہاں پر لوگوں کے ارادے پاش پاش ہو جاتے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے بعض اوقات بظاہر کسی فائدے کو حاصل کیے بغیر اپنی خون کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ آج کی بات نہیں ہے، قدیم زمانے سے ایسا ہی، سید الشہداء سے پہلے بھی اور خاص کر سید الشہداء کے بعد ہر امام نے اپنی اولاد کے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ گویا تاثیر بن گئی کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے آتے رہے با بصیرت۔ ایک دفعہ میرے جیسا سادہ انسان ہوتا ہے، کسی میدان میں کودتا ہے، جان دے دیتا ہے، اس کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی پرخلوص جان دے اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن کوئی باصلاحیت انسان جان دے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس نے اپنے زندگی سے بھی اہل بیت کی مقصد میں اور ان کے ہدف پہ ساتھ دیا ہو اور اپنی شہادت سے بھی ساتھ دے دیا ہو۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے دوبارہ عرض کروں گا جو مجھے سمجھ میں آیا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی سے اہل بیت کا ساتھ دے دے، خدا اس کے خون سے بھی اہل بیت کا ساتھ دلوا دیتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آیا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو وقف کر دے، خدا نے مطال اس کے خون کی تاثیر کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اعلیٰ ترین مثال کربلا ہے، اور ہر دور میں آنے والی مثالیں موجود ہیں۔ میرے جیسا طالب علم کے جو مثال کے طور پر 40 سال سے اس ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، ہر سال کے بعد، ہر کچھ سال کے بعد ایک ایسے شخص کو میدان میں دیکھتے ہیں۔ کبھی مثال کے طور پر اگر میں اپنی زندگی سے شروع کروں کہ میں نے کن لوگوں کو دیکھا، تو کہیں میں شہید صدر کو دیکھتا ہوں، کہیں علامہ عارف حسین حسینی اور ڈاکٹر نقوی جیسوں کو دیکھتا ہوں، کہیں شہید مطہری جیسوں کو، کہیں ڈاکٹر چمران جیسوں کو، جیسے مختلف میں کتنے لوگوں کے نام اس سلسلے میں لے لوں۔ اور اب جو جوان اس وقت موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ بہت خوش قسمت ہیں، اب بہت خوش قسمت ہیں، ہم نے اگر اپنی جوانی میں شہید صدر اور ڈاکٹر نقوی اور علامہ عارف حسین حسینی جیسے کوئی شہادت کو دیکھا، آپ خوش قسمت ہیں، آپ نے ان جیسوں کی شہادتوں کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ نے اس کی تاثیر کو دیکھ لیا آپ نے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے بظاہر مکار ترین، طاقتور ترین، وسائل سے بھرپور، شیطان پرست ترین انسانوں کی منصوبہ بندیوں کے سامنے تنہے تنہا کھڑے ہو گئے۔ اگر کبھی موقع ملا اور کبھی آپ کی اور ہماری زندگیاں ان دوروں سے دوبار کے بعد گزر کے آگے گئیں، تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ جو آئی ایس کا منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ کیا منصوبہ تھا، یہ جو صہیونیت کا منصوبہ ہے، یہ کیا منصوبہ ہے۔ اور اگر آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں اور مثلاً 40-50 سال پیچھے چلے جائیں اور دنیا میں کسی سے پوچھیں کسی میں ہے طاقت صہیونیت کے مقابلے میں کھڑا ہو، سب ختم تھا. جب ایک دفعہ مسلمانوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا تھا، اس کے بعد لگتا تھا کہ اب معاملہ کبھی مسلمانوں کا موقع نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ. اور اس کے بعد مسلسل شکست مسلمانوں کے لیے ہوتی رہی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان مکاروں نے، دنیا کے سازشی شیطانی عناصر نے سب کو جمع کر کے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ اس خطے کے اندر گویا علی اولاد علی کا ماننے والا باقی نہ رہے. اور اس منصوبے کو کئی ملکوں کے اوپر ایک ساتھ اجرا کر دیا، شام میں بھی، عراق میں بھی، لبنان میں، ایران میں، ترکی میں، مختلف جگہوں کے اوپر ایک ساتھ اجرا کر دیا گیا. اور ہدف کیا تھا، آپ جا کے دیکھیں ان لوگوں نے کیا انجام دیا. اللہ اکبر، کون سا انسانیت سوز ظلم ہے جو ان ظالموں نے انجام نہیں دیا، اور کتنے ان ظالموں کے ساتھ دینے والے انسانی حقوق کا مصنوعی نعرہ لگانے والے دیکھتے رہے تماشائی بن کر، جب عورتیں بکتی رہیں، مرد مرتے رہے، بچے جلتے رہے، یہ سب کچھ یہ ظالم کرتے رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عزیزان محترم، اپنی کمزوریوں کا اعتراف میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم جیسے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، ہم بے بس ہو چکے تھے، ہم اپنی بے بسیوں کے اندر اتنے مبتلا ہوئے ہوئے تھے. اس زمانے میں جب لگتا تھا جیسے دشمن کا معرکہ اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، کربلا اور نجف سے فاصلہ 25-30 کلومیٹر 40 کلومیٹر تھا، اس موقع پر ان جیسے قاسم سلیمانی، ابو مہندس اور ان کے جیسے اور مجاہدین کھڑے ہوئے، سید رضی جیسے جو چند دن پہلے شہید ہوئے، اور دوسرے عراقی، شامی، لبنانی، حتیٰ پاکستانی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم بی بی کا روضہ دفاع کریں گے. کس طاقت کی بیس پر، کس دشمن کے مقابلے میں؟ نہ انہوں نے دشمن کی طاقت دیکھی، نہ انہوں نے دشمن کے وسائل کو دیکھا، نہ اپنی تنہائی اور بے بسی کو دیکھا، انہوں نے صرف سیدہ زینب کی عظمت کو دیکھا، انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس روزوں کو دیکھا جو آج سے 100-125 سال پہلے انہی جیسے ظالموں کے ہاتھوں مسمار ہو چکے تھے. اسی کربلا پہ حملہ کیا تھا انہی جیسے ظالموں نے، اس کو لوٹا تھا، کھسوٹا تھا، ہزاروں لوگوں کو ایک ایک دن میں شہید کیا تھا. یہ چاہتے تھے 100-125 سال کے بعد وہ تاریخ پھر دہرائے. یہ قاسم سلیمانی اور ان کے جیسے مجاہد کھڑے ہوئے اپنی تمام تر تنہائیوں کے ساتھ، انہوں نے ہم جیسے ناتوانوں کی ناتوانیوں کے باوجود اپنے ساتھیوں کو بلایا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان کے خلوص میں طاقت ڈال دی، قربانیوں پہ قربانیاں، اور ایسی ایسی حکمت عملیوں کے ساتھ جس کے سامنے دنیا کے مکار ترین بھی دنگ رہ گئے. میں اور اب آج اس وقت دنیا میں جس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ صہیونی مکار فوج جو پوری دنیا کی بہترین فوج سمجھی جاتی تھی، ان قاسم سلیمانی اور ان کے جیسے دوسرے مجاہدین فلسطینی جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے جیسوں کی خلوص اور طاقتوں کے نتیجے میں آج 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے یہ ظالم فوج اس چھوٹے سے گروہ کو شکست نہیں دے پا رہی ہے. یہ طاقت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں بہت وقت لے کر یہ مقدمہ عرض کیا، میں اپنی بات کو عملی نتیجے کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں. قاسم سلیمانی جیسے لوگ بنتے کیسے ہیں؟ میرے لیے بہت آسان ہے، میں دور سے بیٹھ کر قاسم سلیمانی کی تعریف کروں، امام خمینی کی تعریف کروں، عارف علامہ عارف حسین حسینی کی اور اس کی اور ان کی تمام شہداء کی تعریفیں کروں، اور نہ چھڑوں اس بات کر کہ اس کے بعد ذمہ داری کیا ہے. کوئی مجھ پہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن کیا ان کی قربانیاں اس لیے نہیں تھیں کہ ان کی جیسی مثالیں اور بنیں؟ اگر مجھے اس کو سوچتا ہے، چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور حتی الامکان کوشش کروں گا نکات وہ ہوں جو کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہ ہوں، کہ مثلا آپ سنیں اور کہیں اس سے میرا کیا تعلق، نہیں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات کروں گا جو مجھے اور آپ کو بھی چاہے بہت آہستہ بہت سلو لیکن انہی شہدا کے راستے پر گامزن کر دے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ جو قاسم سلیمانی ہے یہ کوئی عالم روحانی خاندان کے بچے نہیں تھے، نہ یہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہی کسی مدرسے میں کسی دانشگاہ میں داخل ہوئے تھے، نہیں ایسا نہیں تھا. بنیادی طور پر یہ ایک اعتبار سے ایک متوسط سے بھی کم درجے کے خاندان کے بچے تھے، اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مزدور باپ کا مزدور بیٹا تھا. یہ اس مقام تک پہنچنے والا، یہ ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہے، تو یہ اس مقام تک کیسے پہنچا ہے؟ سادہ سی پہلی بات جو مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے، جو کام کرو خلوص سے کرو. بس آپ کہیں گے بھائی مولانا آپ ممبر پہ بیٹھ کر بول سکتے ہیں، آپ پورے معاشرے پہ اثر ڈال سکتے ہیں، بھول جاؤ ان تمام باتوں کو. خدا مزدور کے بیٹے میں اتنی طاقت ڈال سکتا ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر میں خلوص سے زندگی گزاروں، میرا بیٹے میرے اولاد خلوص سے زندگی گزارے، خدا مزدور کے بیٹے کو یہاں پہنچا سکتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ ان واقعات سے متاثر ہوئے جو آج کل ہو رہے ہیں اور پہلے ہوتے آئے، ان شہدا کے ناموں سے متاثر ہوئے، اپنی زندگی میں پہلا درس جو میں اور آپ حاصل کرنے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی بناوٹی زندگی، دنیا کی مصنوعی زندگی، دنیا کی دکھاوے کی زندگی، اس میں میرے اور آپ کی فکر کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ ہمیں دور کر سکتی ہے، اہل بیت سے نزدیک نہیں کر سکتی. تو پہلا کام آپ اور میں اپنی زندگی میں یہ کرنے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو ان شہدا کے خون کے ساتھ وفا کرنی ہے، تو اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے مصنوعی ریاکاری، بناوٹ، دکھاوا، ان تمام کو اپنی زندگی سے ختم کرنا، پہلی بات. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوسری بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اگر میری زندگی میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، پھر خدا مجھے کسی بڑے کام کا موقع نہیں دے گا. اگر کسی کو زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اس کو پہلے گمنامی میں قربانی دینی پڑے گی. ہاں، کون کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ پوری دنیا میں قاسم سلیمانی کی تصویریں لگ رہی ہیں، ابو مہدی کی تصویریں لگ رہی ہیں، ڈاکٹر چمران کی، علامہ عارف حسین حسینی کی، مختلف شہداء کی تصویریں. ان لوگوں نے کیا تصویروں کی خاطر زندگی گزاری تھی؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے گمنامی میں قربانی کو شہرت میں آسانی پر ترجیح دی تھی. دو باتیں ہیں، پہلے گمنامی اور قربانی، اس کے بعد پھر خدا کے ہاتھ میں ہے سب. تو پہلی چیز جو ہوئی وہ میرے اور آپ کا خلوص ہو گیا کہ پر خلوص کام کریں. اچھا، آپ اور میں کہیں گے بھائی ہم قربانی کیا دے سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ موقع ہی نہیں ہے. کیا خدا کے نظام میں سب عراق میں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے اپنے محلے میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے شہر میں پیدا ہوئے ہیں. آپ سے وہ توقع تھوڑی ہوگی کہ آپ مثال کے طور پر کربلا میں کھڑے ہوں گے اور مثلا ایک کام انجام دے رہیں گے، آپ سے یہیں پہ توقع ہوگی، یہیں پہ توقع ہے. تو مثال کے طور پر ہماری قربانیوں میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں تو قربانی دے دوں گا لیکن سامنے والے مجھے بے وقوف سمجھیں گے. اگر انہوں نے بھی یہ پرواہ کی ہوتی تو یہاں کوئی اتنا بڑا نہ بنتا. سب سے پہلی پہلی بات خلوص، اور خلوص کے ساتھ قربانی کی تیاری، اور قربانی جب آپ دے رہے ہوں اور میں اگر خدا مجھے سعادت نصیب کرے، اس کو بھول جائیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اپنا کام کرنا شروع کرو، بس خدا پہ انحصار کرو۔ تیسری بات، میں نے ان لوگوں کی زندگی پہ تھوڑا بہت غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ہم لوگ دین کے نام پر جب کچھ دیتے ہیں تو اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے بعد جو بچا کھوچا ہے وہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو خاص بات دیکھی وہ یہ، اپنے ذاتی مفادات کو برکنار کر کے جو کچھ ہوتا ہے دین کے نام پہ دیتے ہیں، یہ ان کے اندر خوبی ہے، اس وجہ سے خدا ان کو عظمت دیتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ لوگ پیدا ہی عالم گھرانوں کے اندر ہوئے، پیدا ہی مجاہد گھرانوں کے اندر ہوئے، ایسا نہیں تھا، انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے کراچی میں رہ رہے ہیں اور اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں، ممکن ہے آپ کسی آفس میں ہوں، کسی بزنس میں ہوں، کسی ملازمت میں ہوں، آپ چاہتے ہیں ان شہداء کے راستوں پہ چلیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی خدمت کریں، ان تین پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ آخری بات مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے ایک قانون خدا کی طرف سے سیکھ لیا، جو قانون ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، 40 سال ہو گئے مجھے بھی طالب علم بنے ہوئے، مسلسل ہم لوگ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں مجھے کیا نتیجہ ملنے والا ہے، اگر اپنے لیے نہیں بھی سوچیں تو دین کے لیے سوچنے لگتے ہیں، اگر میں یہ پروجیکٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کیا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کے اندر ایک خاص بات دیکھی، یہ لوگ خدا کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں اور نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر یہ لوگ اس کو سوچتے کہ ہم کس آئی ایس کے سامنے کھڑے ہیں، کس آئی ایس کی سپورٹ کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں، ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی کہ یہ کھڑے ہوں اور کوئی نتیجہ بھی لے سکے، یہ خدا پہ نہ چھوڑتے، اپنی کیلکولیشنز میں رکھتے کہ ہمیں کیا نتیجہ ملے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس معاملے کو خدا پہ چھوڑا۔ یہ ایک اور بات ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ اب عملی طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ایک دو پوائنٹس تیزی سے اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اذان محترم، بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ سنتے بھی بہت ہیں، ہم کرتے بھی بہت ہیں، ہم جیسے لوگ آخر میں آ کر جو ہماری زندگی میں بچتا ہے وہ نہ باتیں کرنا ہے نہ باتیں سننا ہے، آخر میں جو بچتا ہے وہ کیا بچتا ہے، جس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ عمل ہے، عمل ہے، بولتے رہیں اور سنتے رہیں اس سے کیا ہوگا۔ اب عمل میں کیا کرنا چاہیے، آپ جائیے ان شہداء کی زندگی کو دیکھ لیجئے، عرفا کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان میں سے کوئی ہے جو روزانہ قرآن پہ وقت دیے بغیر بڑا بناؤ؟ نہیں ہوا ایسا۔ ان میں سے کوئی ہے جو ہر روز سید الشہداء کی زیارت پڑھے بغیر بڑا بناؤ؟ نہیں ہوا ایسا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فجر سے پہلے خدا کے سامنے نہ کھڑا ہوتا ہو؟ اگر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کوئی راستہ چاہیے، اور مثلاً یہاں جوان بھی تشریف فرما ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں، کسی بھی عمر کے اندر اگر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے کوئی نتیجہ لینا ہے، عزیزان محترم، ان آبا عبادتی اعمال کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، ورنہ نہیں ہونے والا یہ کام۔ تو مثال کے طور پر میں یہ سوچوں کہ میں عبادتوں کو کچھ اور لوگوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، میں سوشل ورک کر کے وہی مقام حاصل کر لوں گا، نہیں ہو پائے گا، یہ اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ خدا نے ہمارے سامنے راستوں کو واضح کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان لوگوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس طاقت کو زندہ کر دیا ہے جس کو اس وقت ہم معرکے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو طاقت اس وقت اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ میں آپ کو ضمانت دے کر کہہ رہا ہوں، 1400 سال میں آج تک کبھی اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس یہ طاقت نہیں آئی تھی جو اس وقت ہے. الحمدللہ رب العالمین. عظمت اہل بیت پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. صلی علی محمد اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجه. يا اللهم صل على محمد آل محمد. اگر زندگی میں اس وقت کچھ چاہیے، میرا اپنے خیال ہے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کیمپ صحیح کیمپ کا انتخاب کریں. جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ کہ اب جو کیمپ تقسیم ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب کیمپ تقسیم ہو چکے ہیں. اب صرف آپ کوشش کر لیں کہ جس اچھے کیمپ میں آپ کھڑے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی سستی کوتاہی کی وجہ سے وہاں سے باہر نہ نکال دیے جائے. بس اپنے کام کو انجام دینا سیکھیں، اور انشاءاللہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے گزر رہا ہے، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے کوئی بہت بڑی نصرت آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے. کبھی ایسا ہوتا ہے خدا کے دین میں نصرت ہوتی ہے، فتح نہیں ہوتی. اور کبھی خداوند متعال فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح والفتح. یہ زمانہ بہت عجیب زمانہ ہے. خداوند متعال انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے دین کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ جو پاکیزہ خون اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ان کی راہ کے لیے نذرانے کے طور پہ پیش کیا ہے، خدا ہمیں ان خونوں سے وفاداری کی سعادت نصیب فرمائے. سب کا سب سید الشہداء کی قربانی کے صدقے میں، سب کا سب کربلا کے صدقے. جس نے جو کچھ خدا کے لیے کیا، اگر سید الشہداء کا ساتھ دینا نہ ہوتا نہیں کر سکتا تھا. جو عارف بنا، جو مجاہد بنا، جو عالم بنا، جو فقیہ بنا، اگر اہل بیت کا خدمت گزار بنا، سید الشہداء کی پناہ سے بنا ہے، سید الشہداء کی پناہ. الحمدللہ آپ اس دولت سے مالا مال ہیں، الحمدللہ. مجاہدوں کا تذکرہ ہے، ان کے جان دینے کا تذکرہ ہے، کربلا ہے ہی داستان مجاہدوں کی. لیکن جب بھی انسان کربلا کے اندر، میرے جیسے طالب علم کربلا کو دیکھتا ہے، سید الشہداء کے مجاہدوں کے سامنے رویے کو دیکھتا ہے، تو مجھے جو کربلا میں سب سے سنگین وقت نظر آتا ہے، ایک کربلا وہ ہے جو شہادت امام حسین کے بعد ہے، وہ تو بس بی بی زینب ہے اور کچھ نہیں، صرف بی بی زینب. ایک وہ کربلا ہے جو شہادت سید الشہداء سے پہلے ہے، وہ بس حسین ہے، وہ بس حسین. اگر شہادت امام حسین کے بعد کربلا دیکھنا ہے، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھے، اگر شہادت سے پہلے کربلا دیکھنی ہے امام حسین کو دیکھے. کہاں امام حسین روئے، کہاں امام حسین بولے، کہاں امام حسین خوش ہوئے. تو عزیز، اگر مجھ جیسے طالب علم سے کوئی کہے کہاں امام حسین روئے، تو میں کہوں گا سب سے زیادہ علی اکبر پہ روئے. سید الشہداء سب پہ روئے، سید الشہداء تو گویا حر کے بیٹے پہ بھی روئے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ سید الشہداء سب سے زیادہ کہاں روئے، وہ جملے جو سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے کہے، کبھی علی اکبر سے مڑ مڑ کر دیکھنے کی درخواست کرتے تھے، کبھی علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے،
کبھی خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر علی اکبر کے لیے دعا کرتے تھے. کیا ہوا کہ جو نہیں ہوا ہو. اور جب علی اکبر نے آواز دی اور علی اکبر کی طرف امام حسین لپکے تو دو روایتیں, ایک روایت کہتی ہے فرمایا بیٹا اکبر آواز دیتے رہو باپ کو دکھائی نہیں دیتا. عجب لمحہ تھا, سید الشہداء پہ کون سا لمحہ تھا یہ, جب سید الشہداء علی اکبر کے کنارے پہنچے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہم مقاتل کے اندر عبارتوں کو ڈھونڈتے ہیں, کون سا جملہ امام حسین کا ہے, باقی جملے بیانات دوسرے راویوں کے ہیں, کچھ جگہوں پہ جملے امام حسین کے ہیں. ایک امام حسین کا جملہ وہ ہے مولا سید الشہداء کا جو حضرت ابو الفضل کے علم کے لہرانے پر کہا تھا, ایک سید الشہداء کا وہ جملہ ہے جو مولا علی اکبر کے برابر کھڑے ہو کر کہا, فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا, اے میرے اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو. یہ شہیدوں کی محفل ہے, یہ شہداء انہی شہداء کے غم میں روتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, انہی غموں کو بیان کرتے ہوئے. ایک موقع کے اوپر علامہ ذیشان در جوادی صاحب نے بڑا خوبصورت منظر کھینچا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں گویا بی بی زینب خیمے کے دروازے تک آئیں اور کہا اے بھیا کیا میں آؤں اکبر کا لاشا اٹھانے, کیا میں آؤں اکبر کا لاشا اٹھانے. گویا نہیں آنا تھا لیکن چاہتی تھیں امام حسین مجھے دیکھے, لاشے پہ سے نظریں اٹھے. مولانا نے یہاں پر کسی شاعر کا ایک شعر پڑھا ہے, میں بعض اوقات تبرکن شب جمعہ سے بچتے ہوئے کہ شب جمعہ میں مولا علی اکبر کے مصاحب کچھ اور ہوتے ہیں, یہ جملہ یہ شعر کبھی کبھی عرض کرتا ہوں. گویا بی بی زینب نے سید الشہداء سے کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان کا لاشا جس نے اٹھایا اس کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. پروردگارا تجھے واسطہ امام حسین کا, مولا علی اکبر کی شہادت کا, ان ظالموں کو جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا, ان ظالموں کو جنہوں نے ان شہداء کو شہید کیا, اور جو غزہ کے اندر لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, خدایا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تمام ان مقدس پاکیزہ خونوں کا بدلہ لینے والے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, اس کی طاقت توانائی میں اضافہ فرما, ہمیں ان سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما. خدایا ہماری زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترته الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے, اسامی بہت زیادہ ہیں اور یہ میں نے پہلی عرض کر دیا تھا انہوں نے قبول کیا, ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ان تمام مرحومین کے لیے جن کے اسامی یہاں پر موجود ہیں, اور خدا انشاءاللہ بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے گا. شہید قاسم سلیمانی, ابو مہدی مہندس, علامہ عارف حسین حسینی, ڈاکٹر نقوی اور تمام دوسرے شہداء جو سانحہ کرمان کے اندر ابھی شہید ہوئے, مختلف دنیا میں مقامات پر اور فلسطین میں, سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے.